ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وضف العانية. قال سفيان: والعانية الأسير. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حدیث محمد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے ان سے یہ حدیث بیان کیا. محمد ابن کثیر کہتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے یہ حدیث بیان کی. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ منصور ابن معتمر یہ راوی نے ہم سے یہ حدیث بیان کی. منصور ابن معتمر حضرت ابو وائل سے روایت نقل کرتے ہیں، حضرت ابو وائل ابو موسیٰ اشعری سے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ حدیث پاک کا سلسلہ سند ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کا حکم دیا ہے. پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی، اطعم الجائع، بھوکے شخص کو کھانا کھلاؤ. دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی، یا دوسرا حکم آپ نے یہ فرمایا کہ عود المریض، مریض کی عیادت کرو. اور تیسرا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فک العانی، یعنی قیدیوں کو رہا کروانے کی کوشش کرو، قیدیوں کو رہا کروایا کرو. قال سفیان، آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ یہ کہتے ہیں کہ والعانی الاسیر، عانی کے معنی جو ہے نا وہ قیدی کے آتے ہیں عربی زبان میں. یہاں ایک سفیان ثوری کے حوالے سے ایک بات یہ ذہن میں آئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد وقت ہیں ایک معنی میں، یعنی یہ مجتہد تھے، مقلد تھے، کیا تھے کیا نہیں تھے، تقلید کرتے تھے نہیں کرتے تھے، اس بارے میں محدثین کے چھ اقوال ملتے ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ مجتہد تھے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہیں، امام شافعی مجتہد ہیں، امام مالک مجتہد ہیں، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی مجتہد تھے. لیکن حدیث پاک کے معانی کو بیان کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سفیان ثوری اپنے استاذ کا حوالہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا اور اس جملے کا اور اس لفظ کا معنی ہمارے استاد یا استاد الاستاذ یہ بیان کرتے ہیں کہ عانی کا معنی قیدی کے آتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین یا محدثین یا مفسرین کتنا زیادہ محتاط ہوتے تھے احادیث کی تشریح کرنے میں، احادیث کو نقل کرنے میں. ہم جیسے اسکالرس کے جیسی ان کی حیثیت نہیں تھی، حدیثوں کو بیان کرنا شروع کر دیا، منمانی مطلب بیان کرنا شروع کر دیا، حدیثوں کو رد کرنا شروع کر دیا، حدیثوں کی اہمیت گھٹانی لوگوں کی نظروں میں شروع کر دی. محدثین کے ایک لفظ کے معنی کو بیان کرنے میں بھی اپنے اساتذہ کا حوالہ دیا کرتے تھے. خیر، تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی. پہلی چیز ہے کہ اطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانا ایک بہت ہی اہم کام ہے، خاص طور پر ابتدا میں جب معاشی تنگی کا زمانہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی، کھانا نہیں ہوتا تھا. حیات الصحابہ اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا صحابہ کرام کے احوال کیا تھے. ایک غزوے میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ صحابہ جانور کا چمڑا نچوڑ کر وہ پانی پی رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے. نارمل پانی ملنا تو دور کی بات ہے، جانور کے چمڑے کو نکلنے کے بعد جو پانی ہوتا ہے، بکرے کے چمڑے کو نکلنے کے بعد جو حلال جانور ہیں وہ پانی، اس کی اوجڑی کے نچوڑ کر اس کا پانی پی رہے تھے اور اپنی پیاس بجھا رہے تھے. ایسی مشقتیں ان لوگوں نے برداشت کی ہیں. تو اس وقت بہت حالت تھی، اس وقت بہت ہی خراب حالت تھی، بائی گارڈ بھی ہوتے تھے، اس کے علاوہ جان بوجھ کر جو ہے نا ان حضرات کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تھا کہ ان کے لیے دروازے بند ہو گئے، ملاقاتیں ان کے ساتھ نہیں، تجارت ان کے ساتھ نہیں ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شیب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے 2.5 سال تک. جو یہ بکرے کے چمڑے کھا کر صحابہ نے زندگی گزاری. حضرت ابو طالب حضور کے چچاؤں کا واقعہ ہے یہ، جس وقت شیب ابی طالب میں تھے، کفار مکہ نے بائی کاٹ کر دیا، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، تجارت نہیں ہو رہی، خرید و فروخت نہیں ہو رہی، کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے. اس حالت میں حالت یہ تھی کہ بھی کھانے کو کھانا نہیں، پانی کو پانی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں. तो इब्तदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पर इसकी तालीम दिया करते थे कि ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का एहतमाम करो। इसलिए उलमा ने एक बात यह भी लिखी है कि इब्तदा में अगर किसी जगह चले जाएँ तो खाना खिलाना वाजिब था उस वक्त, क्योंकि ज़रूरत ऐसी थी सहाबा इकराम को। गज़वे के लिए चले गए, सफ़र के लिए चले गए, जिस जगह में उतर गए तो वहाँ के रहने वालों पर ज़रूरी हो जाता कि उनकी मेज़बानी करें, खाने का नज़म करें उनके लिए। फिर बाद में अल्लाह पाक ने रुसतें अता फरमाई, फतुहात हुई, हालात बेहतर हुए, तो उस वक्त तो जो है ना अहकाम में, बहुत सारे अहकाम में तख़फीफ़ हो गई। फिर तो उनमें से एक हुक्म ये है कि भूखों को खाना खिलाया करो। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने ये जन्नतियों की सिफत बयान फरमाई है। सूरह दहर में आमतौर पर जो फजर में पढ़ने का हुक्म है या पढ़ी जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी है, उसमें ये है, वही तुइबून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सहाबा किराम का खसूसी वस्फ ये था कि वो मिस्कीनों को, वही तुइबून अत्ताम, वो खाना खिलाया करते थे, अला हुब्बिही खाने की चाहत के बावजूद या खाने की ज़रूरत के बावजूद, मिस्कीनन मिस्कीनों को, व यतीमन यतीमों को, व असीरन और कैदियों को। यानी खुद की ज़रूरत को छोड़कर, खुद की चाहत को छोड़कर, खुद की ज़रूरत को पसेपुष्ट डालकर जो ज़रूरतमंद होता था खाने में उसको तरजीह दिया करते थे। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि भाई खुद भी भूखे रह गए, बीवी को भी भूखा रख दिया, बच्चों को भी भूखा रख दिया, और जो ज़रूरतमंद आ गया है उसको खिलाने की फिक्र लगी हुई है कि भाई कैसे जो है उनकी ज़रूरत पूरी की जाए। ये वस्फ जो है ना मामूली वस्फ नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इस वस्फ का जिक्र फरमाया कि युहिब्बून अत्तामा व युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। खुद की ज़रूरत भी होती थी, खुद की चाहत भी होती थी, लेकिन अपनी चाहत को पीछे डालते थे और उनकी चाहत को सामने रखते थे। और एक और मकाम पर फरमाया कि वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलव काना बिहिम खसासा। सहाबा किराम का खुसूसी मिजाज ये था कि भाई वो औरों को तरजीह दिया करते थे खुद की हाजत के बावजूद। तो ये वस्फ मुसलमान के अंदर होना चाहिए। एक मुस्लिम का यानी मुसलमान मुसलमान होने के नाते, एक मुसलमान के इस्लाम का तकाजा यह है कि ये वस्फ अपने अंदर पैदा करे कि भाई एक मुसलमान भाई की ज़रूरियात को और उसके तकाज़ों को जो है ना सामने रखे। और इसके बिलमुकाबिल जहन्नमियों के वस्फ बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जहन्नमियों से पूछा जाएगा जहन्नम में जाने के बारे में, ऐसा लगा कि फी सफर, जहन्नम में किस चीज़ ने तुमको डाला है, तो वह कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। एक बस वो ये बयान करेंगे कि हम जहन्नम में इस वजह से हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे दुनिया के अंदर, वलम न कुन तुइमुल मिस्कीन। दूसरा बस वो ये बयान करेंगे कि ज़रूरतमंदों को खाना हम खिलाते नहीं थे। फिर आगे और भी उनके औसाफ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए, कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन व कुन्ना नुकद्दिबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानाल यकीन। हम इसको झुटलाते थे, हम तो गुमराहों के साथ बह रहे थे, वगैरह वगैरह। तो जहन्नमियों का बस ये है कि ज़रूरतमंद आने पर ज़रूरतमंदों की तकमील नहीं होती थी, खाना नहीं खिलाते थे। लेकिन इसका मतलब यही है कि वे हद से ज़्यादा बखीले, जहाँ पर उनको खिलाना ज़रूरी होता था उन मौके पर आदमी न खिलाए, मुखल से काम ले, वो मनाए शरीयत में, वरना हर फ़कीर घर पर आ गया हम देना शुरू कर दें तो बड़ा मसला हो जाएगा। अब इतने फ़कीर हैं, इतने मांगने वाले हैं, तो ये बस हमारे अंदर पैदा करना ज़रूरी है। कहाँ उम्मत मुसलमा गैरों को तरजीह देगी, अपनी चाहत इतनी ज़्यादा है, हैरत होती है हालात और वाक़ात को देखने के बाद। हमारे हिंदुस्तान में तो मैं आने से पहले जो तकरीबात के मौके पर कभी दावतों में जाना होता है, दरअसल लगने से पहले लाइन लग जाती है, लाइन नहीं बल्कि मजमा खड़ा हुआ होता है कि कोई चीज़ यानी लूटने के लिए खड़े हुए हैं कि भाई जैसे ही दस्तरखान के लिए इजाज़त मिलेगी फ़ौरन घुस पड़ेंगे। ये सूरत हाल उमूमी माहौल बन चुका है, इस तरह का ये सूरत हाल हो गई है। अपनी खुद की चाहत ये है कि भाई दूसरे को खाना खिलाने में जो है ना आप इशारा नहीं कर सकते, क्या अपनी ज़रूरियात को आप पीछे डालने वाले होंगे। तो ये अल्लाह पाक ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर पहला वस्तु ये बयान फरमाया कि भूखे को यानी ज़रूरतमंद को खाना खिलाओ, तो इसलिए इसका एक ख़ास तौर पर एहतमाम करना चाहिए। अच्छा, ये हर वक्त ज़रूरी भी नहीं है, जो ज़रूरतमंद हो तो हर एक के हालात के एतबार डिपेंड करता है ये कि वाकई ज़रूरतमंद किस दर्जे का वो ज़रूरतमंद है, उस पर ये चीज़ डिपेंड करती है कि बाद दफ़ा ज़रूरतमंद होता है हमको मालूम होता है, बाद दफ़ा ज़रूरतमंद होता है हमको मालूम नहीं होता है। जब मालूम नहीं है तो हम मुकल्लफ नहीं है उसके, मालूम है उसके बावजूद ज़रूरत की तकमील नहीं हो रही है तो फिर रिश्तेदार गैर रिश्तेदार की तकसीम होती है, जो रिश्तेदार उनका हक़ ज़्यादा होता है गैरों का हक़ कम होता है, वगैरह वगैरह। तो एक चीज़ तो ये है, एक हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया। उसके बाद दूसरा हुक्म ये बयान फरमाया कि औदुल मरीज़, मरीज़ों की इयादत करो। जो बीमार शख्स है तो उसके पास जाकर उसकी इयादत करने का हुक्म है, ये भी इस्लाम का बहुत ही अहम हुक्म है। खाना खिलाना इसकी भी बड़ी फजीलतें हैं भूखे को, बल्कि हदीसों में ये भी है कि अल्लाह पाक अर्श का साया नसीब करते हैं भूखे को खाना खिलाने पर। वहाँ पर साये का मिलना कोई मामूली बात नहीं है, इंतहाई عظیم اور انتہائی بڑی بات ہے کہ وہاں عاشق سایہ کسی کو مل جائے, تو یہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے کھانا کھلانے پر. اسی طریقے پر مریضوں کی عیادت کرنے کے بارے میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ بندہ جب یعنی کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے, کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے, اتنے فضائل ہیں, حیرت کریں گے آپ ان کے فضائل کو سن کر. جب تک مریض کے پاس بیٹھا رہے گا, حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مریض کی عیادت کے لیے کوئی شخص جاتا ہے, صبح میں اگر جاتا ہے تو رات تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں. رات میں اگر جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے عیادت کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے, جانا ہے جا کر خیریت پوچھنا ہے, آ جانا ہے بس. لیکن اللہ پاک کی طرف سے رحم یہ ہے, مہربانی یہ ہے, کرم یہ ہے. 70,000 فرشتوں کی مغفرت کی دعا کرنا یہ معمولی بات نہیں ہوتی. اور حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ جب تک بندہ مریض کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصے کے سائے میں ہوتا ہے, چھاؤں میں ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جنت کے باغوں میں چل رہا ہوتا ہے, یہاں تو مریض کے پاس بیٹھ کر اس کو پوچھ رہا ہے کیا حال ہے کیا نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے باغوں میں چل رہا ہے, قیامت میں وہ دیکھے گا اپنے ان اعمال کے بدلوں کو, ان ثمرات کو اور ان نتائج کو. چھوٹا سا مرض بھی ہے, عیادت کے لیے چلے گئے آپ, تو اس کے لیے فضائل یہ ہیں, بے شمار فضیلتیں اس کی آئی ہیں مریضوں کی عیادت کی. تو دوسرا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ ذکر فرمایا. لیکن یہاں پر اور بھی باتیں مریض کے حوالے سے, جہاں آپ نے عیادت کا حکم دیا ہے تو وہیں اس کے کچھ آداب بھی بیان فرمائے ہیں. مریضوں کی عیادت کے آداب علماء نے تقریباً 20 سے 25 آداب جو ہے نا اس کے لکھے ہیں کہ عیادت کے لیے جائیں تو کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھائی مریض کا مناسب وقت دیکھ لینا چاہیے. حدیثوں میں یہ ہے کہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ صبح کے وقت میں عیادت کرنی چاہیے, کیونکہ رات بھر سو کر آدمی جب اٹھتا ہے تو طبیعت میں بشاشت ہوتی ہے, سہولت ہوتی ہے, نیند بھی ہو جاتی ہے, تو آدمی کے لیے کوئی دشواری بھی نہیں ہوتی. لیکن آج کا زمانہ ویسا زمانہ نہیں ہے, بلکہ آج جو ہے نا رات کے آخری حصے میں سو کر صبح کے 10-11 بجے اٹھنے کا عام رواج ہے ہمارا. تو ظاہر سی بات ہے کہ صبح صبح پہنچ جائیں گے تو آپ کو خالی ہاتھ آنا بھی پڑے گا. تو اس لیے پہلے تو اب پھر فونوں کی سہولت بھی آج کے زمانے میں, تو اس لیے فون کر کے سہولت کا وقت جو ہے نا لے کر جو ہے نا جانا چاہیے عیادت کے لیے, ہر وقت پہنچنا نہیں چاہیے. پھر جانے کے بعد جو ہے نا, اچھا یہ ہے کہ جب بندہ نکلتا ہے اپنے گھر سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر ایک گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں عیادت کرنے والے کے, ہر قدم پر گناہ مٹ رہا ہے, ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما رہے ہیں. ایک ایک قدم کی, قدم اٹھ رہا ہے ادھر, ایک قدم پڑ رہا ہے ادھر. اس وجہ سے بعض علماء نے آداب میں سے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جیسے عیدگاہ پیدل چل کر جانا چاہیے تو اسی طرح مریض کی عیادت کے لیے بھی پیدل چل کر جانا چاہیے, کیونکہ یہاں بخشش ہوتی ہے, قدموں پر ایک ایک جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کی بخشش کر رہے ہوتے ہیں. تو جاتے وقت یہ ہے تمام, جب مریض کے پاس جائے تو کیا کرنا چاہیے, مریض کے ساتھ جو ہے نا کیا معاملہ ہمارا کرنا چاہیے, اس سے متعلق بھی بہت سارے آداب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی زیادہ دیر بیٹھنا نہیں چاہیے مریض کے پاس. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی عیادت کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا مریض کے پاس قیام کم کرے, بیٹھ گئے آدھا آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں آ گئے قیام کر لیا, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, احساس ہی نہیں ہو رہا ہے, اس سے تکلیف ہوتی ہے مریض کو. یہ سنت میں سے ہے, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سنت ہے کہ زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے. یہاں ایک استثنا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ آنے والے عیادت کرنے والوں سے مانوس ہو جائے اور اس کا آنا اس کو اچھا لگتا ہو تو پھر حرج نہیں ہے, اس کے لیے بیٹھنے میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہر آنے والے کے لیے, ہر عیادت کرنے والے کے لیے ایسا نہیں ہوتا, اور ہر ایک کو ہر ایک پسند بھی نہیں کرتا. تو اس لیے اس کا احساس ہونا چاہیے کہ بھائی اس کی عیادت کے لیے ہم جا رہے ہیں کہ ہمارا وہاں پر بیٹھنا اس کے لیے ناگوار تو نہیں ہو رہا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مریض ان کے پاس آ گئے, اب جا ہی نہیں رہے, بیٹھ گئے. اب وہ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ تھوڑے سے لمحے بھی ان کے لیے بہت اہمیت, تھوڑا سا وقت بھی ان کے لیے بہت بڑا ہوتا تھا, وقت ضائع نہیں کرتے تھے وہ لوگ, اور ہماری طرح فاضل بیٹھتے بھی نہیں تھے, بکواس بھی نہیں کرتے تھے, اور اس طرح کی جو ہے نا ان کی محفلیں ہوتی بھی نہیں تھی. تو آگے جا نہیں رہے, وہ پریشان ہیں, بیمار ہیں, تو اس طرح اشارہ دیا کہ گھر والوں کو میری ضرورت ہے, تو پھر بھی سمجھے نہیں, ہوں پھر بھی بیٹھے ہوئے. تو پھر اس کے بعد صحیح الفاظ میں اشارہ دیا حضرت حسن بصری نے کہ بعض لوگ عیادت کے لیے آ جاتے ہیں, جاتے نہیں ہیں, تو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو کہنے لگے کہ لوگوں کو آنے کے لیے میں دروازہ بند کر دوں گا تاکہ کوئی اندر نہ آئے, اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر سے دروازہ لگا دوں گا تاکہ کوئی اندر ہی نہ آئے اور یہ اندر رہیں گے. تو فرمایا کہ اندر سے نہیں, باہر سے دروازہ لگاؤ تم. تو اشارہ دیا کہ بھائی تمہارے بیٹھنے میں ہم کو تکلیف ہو رہی ہے. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عیادت کے لیے مہمان ان کے پاس آ گئے, بیٹھے ہیں جا نہیں رہے. تو جاتے وقت ان لوگوں نے دعا کی درخواست کی کہ حضرت دعا فرمائیے. तो उनका जुमला यह था कि अल्लाह ताला तुम लोगों को इयादत के आदाब सिखलाए। तो मुत्तकी उस्मानी साहब ने तराशे, उनकी एक किताब है उसमें लिखा है। तो बहरहाल इयादत के आदाब में से ये है कि जाने के बाद जो है इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि भाई हमारा बैठना, हमारा ज़्यादा देर वक्त देना कहीं मरीज़ के लिए गिरा तो नहीं कर रहा। फिर एक अदब यह भी है कि भाई शोर व शगब मरीज के पास ज़्यादा नहीं किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वफ़ात में थे, सहाबा इकराम के जो है ना आवाज़ें ज़्यादा हो गई, कुछ आपसी जो गुफ्तगू हो रही थी, मशवरे हो रहे थे, तो हुजूर ने उस मौके पर फरमाया कि खूब मुआनी मेरे पास से चले जाओ, यानी यहाँ बैठो मत, अब मुझे तकलीफ़ हो रही है तुम्हारे शोर व शगब से। और हमारे मसला वहाँ से ये निकाला कि मरीज़ के पास ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए, फिर उसके बाद शोर व शगब उसके पास नहीं करना चाहिए, तकलीफ होती है उसको, पहले ही वो बीमारी में है, पहले ही वो परेशानी में, और आप बैठ कर उसको और तंग कर रहे हैं, इसकी गुंजाइश नहीं है। और एक अदब ये भी बताया गया है मरीज की आदत का कि जाने के बाद उसके लिए तसल्ली वाले कलिमात कहने चाहिए, यानी ऐसे अल्फाज कहने चाहिए कि भाई जिससे जो है ना उसकी तसल्ली हो, उसको दिलासा हो, उसको हिम्मत मिले। डरा देना नहीं चाहिए कि बीमारी का तस्करा कर रहे हैं या बीमारी में मुबतला जो और लोग दुनिया से गुजर के उनका तस्करा हो रहा है, तो मरीज़ की आधी जान वही निकल जाएगी, फिर भाई मेरा वक्त भी करीब आ गया। तो वहाँ जाने के बाद तसल्ली वाले अल्फाज कहने चाहिए। और हुजूर ने यह बात इशारा फरमाई कि अगरचे तुम्हारी यानी इस तसल्ली वाले अल्फाज से तकदीर तो नहीं बदलेगी, लेकिन मरीज़ को जो है ना दिल को तो तसल्ली हो जाएगी। हदीस में आपने ये बात सराहत के साथ इरशाद फरमाई, तो इसलिए इसका भी एहतमाम होना चाहिए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है मौलाना रूम मसनवी के हवाले से कि एक साहब जो है ना बहरे थे, इयादत के लिए निकल गए, उनके कुछ दोस्त बीमार हो गए। तो अब जाहिर सी बात है कि जो मरीज़ कहेगा इनको तो सुनने में और समझने में कुछ भी नहीं आने वाला, तो अब ये पहले से प्लान कर रहे हैं कि भाई मैं वो क्या पूछेगा और मैं क्या जवाब दूंगा। तो अपने तौर पर ये प्लान पहले ये तय कर लिए कि भाई मैं जाऊँगा, सबसे पहले सलाम करूँगा और उसके बाद कहूँगा कि भाई क्या हाल है आपका। तो वो कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इफाका हो रहा है, दवा चल रही है, सेहत हो रही है। तो मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जो है ना और मज़ीद जो है ना इस हालत को और बढ़ाए आपकी। तो इस तरह उन्होंने सोच लिया। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा सवाल मैं उनसे क्या करूँगा, वो सोच लिया कि भाई दूसरा सवाल कहूँगा कि भाई इलाज किसके पास चल रहा है। तो वो कहेगा कि भाई फ़लाँ डॉक्टर के पास इलाज करवा रहा हूँ, तो फलाँ डॉक्टर के पास इलाज। तो मैं जो है ना उसकी तारीफ कहूँगा कि वो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं माशाल्लाह, उनके पास इलाज जारी रखिए आप, बड़ा फ़ायदा होगा आपका। तो दूसरा सवाल और उसका जवाब भी तय कर लिया। उसके बाद जो है फिर तीसरा सवाल अपने तौर पर तय कर लिया कि भाई अब क्या पूछना है, तो कौन सी दवा चल रही है। तो ये भी वो कहेगा कि भाई फ़लाँ दवा चल रही है, तो उसका भी खैर मकदम करेंगे कि भाई बेहतरीन दवा है, उसको आप जारी रखिए, अल्लाह ताला जो है ना वो दवा आपके रग रग में पैवस्त करें। तो ये सोचकर प्लान लेकर पहुँच गए मरीज़ के पास। तो वहाँ पर गए तो जाने के बाद जैसे ही जो है मरीज़ देखा उनको, तो परेशान हो गया कि भाई ये तो कुछ सुनेगा नहीं, अब जो कुछ भी है मुझे जो मैं कहूँगा वो तो सुनने वाला है नहीं, तो पहले से चिल्ला गए। तो अब इन्होंने सवाल किया कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। तो कहने लगा कि मैं मर रहा हूँ, हालत मेरी ये। तो कहने लगे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। उसको और ज़्यादा उसका पारा दौरा चढ़ गया, गुस्सा आ गया उसको। तो फिर जो है ना सवाल हुआ कि भाई कौन से डॉक्टर का इलाज करवा रहे हैं। तो कहने लगे मरे तुम बस मलकुल मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उसने जवाब में कहा कि माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तबीब हैं, बड़े ज़बरदस्त तबीब हैं, उनका आना मुबारक हो आपके लिए, आप उनके पास इलाज जारी रखिए। अच्छा, ये दूसरा सवाल हो गया। उसके बाद तीसरा सवाल हुआ, उनके प्लान से तय करके आए थे। कहने लगे कि भाई दवा कैसी चल रही है। तो कहने लगे कि भाई बस जहर पी रहा हूँ। तो कहने लगे कि भाई अल्लाह ताला आपके रग रग में पैवस करे। तो थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाकया लिखा और उसके बाद फरमाया कि भाई जाने के बाद मरीज के लिए, यानी इस वाकये से ये सबक हजरत मसनवी ने भी दिया है और हजरत थानवी ने भी दिया है कि भाई मरीज के पास जाए तो उसके लिए तसल्ली वाले अल्फाज कहे जा रहे हैं, कलिमात ऐसे कहे जाएँ कि जिससे उसको तसल्ली हो, राहत मिले, सुकून मिले, ये नहीं कि भाई जाने की वजह से उसको जहमत और तकलीफ हो जाए। तो ऐसे आदाब उलमा ने लिखे हैं। अरब में भी एक मशहूर मकबूला था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया कि अल-इयादतु फुवाका नाका, इयादत इतनी देर होनी चाहिए जितना ऊँटनी के दूध दोहने का वक्त होता है। असल में अरब में होता यह था कि यानी अभी भी ऊँटों का जब दूध दोहते हैं तो दोहते वक्त में पहले दूध थोड़ा सा निकाल लेते हैं, तो जानवर जो है ना बच्चों को पिलाने के लिए सेफ यानी सेफ कर लेते हैं अपने दूध को, छोड़ते नहीं हैं, थनों में जो है ना महफूज कर लेते हैं। तो उनका दूध निकालने के लिए थोड़ा सा दूध जो आ रहा है वो तो ले लेते हैं, उसके बाद दूध निकालने के लिए उनके बच्चों को लगा देते हैं, फिर ऊँट के बच्चों को लगा दिया, वो पी रहे होते हैं, तो जब जानवर दूध छोड़ देता है फिर तो फिर दोबारा जाकर निकाल लेते हैं, तो थोड़ा सा वफा होता है। دودھ دھونے کا مرحلہ ہوتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی العیادت فواقنا کا, کہ عیادت کرنے کے لیے آدمی اتنا وقت دے جتنا اونٹ کا دودھ دوہتے وقت میں جو درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے دو مرتبہ دودھ دھونے کے درمیان, اتنا وقت دے. اب ہم چلے گئے کسی کے پاس تو گھنٹوں بیٹھ گئے, احساس ہی نہیں رہا, اس کی تکلیف کا احساس نہیں رہا. تو بہرحال یہ اس کے آداب میں سے ہیں. اسی طرح مریض کی عیادت کے آداب میں سے حضور نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مریض کے ساتھ ایک ایک عمل پر جو ہے نا بڑی بڑی بشارتیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ بھائی مریض جس چیز کی چاہت کر رہا ہو اگر وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو وہ اس کو دو, اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اطعمہ اللہ تعالیٰ من ثمار الجنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے پھلوں میں سے دیتے ہیں مریض کی چاہت اگر پوری ہوتی ہے, چاہت اس کی پوری ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب ہم کو عطا فرما رہے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اگر مریض کسی چیز کو چاہتا نہیں ہے تو فرمایا گیا کہ بھی اس کو مجبور مت کرو. یہ فرمایا کہ لا تکرہو علی مرضاکم, اپنے مریضوں کو مجبور مت کرو کھانے پینے پر. فَإِنَّمَا يُطْعِمُكُمُ اللَّهُ يُطْعِمُكُمُ اللَّهُ يُطْعِمُهُ اللَّهُ وَيُسْقِيكَ, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کو کھلاتے بھی ہیں اللہ اس کو پلاتے بھی ہیں. اور ہم اگر کوئی بنا لیے یا بنا کر لے کر چلے گئے تو بھائی لے جانے والے کا اصرار ہوتا ہے کہ بھائی لا چکھ لو, تھوڑا سا چکھ لو, تھوڑا سا چکھ لو, طبیعت نہیں ہے اس کی تو کیسے چکھے گا, کیسے کھائے گا وہ. تو یہ آداب میں سے ہے کہ اس پر فورس نہیں کر سکتے آپ کسی چیز کا, دباؤ نہیں ڈالنا ہے اس کے اوپر. اتنے آداب ہیں میں نے ذکر کیا ہے, 20 سے 25 آداب علماء نے لکھے ہیں اس کے, اور ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جب ہم جا رہے ہیں تو وہاں کیا کرنا چاہیے. اور خاص طور پر مریض کے پاس جانے کے بعد عیادت میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ آدمی اس کے سرانے بیٹھ جائے, یہ بھی سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے سرانے بیٹھا کرتے تھے. اور یہ ہے کہ اگر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھے, پیشانی پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہوں تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر اس کی خیریت پوچھے اور پھر دعا پڑھے. کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ تو چھوٹی سی دعائیں ہیں, لمبی بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی منقول دعائیں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک دعا تو یہ ہے کہ لا بأس طہور ان شاء اللہ, چھوٹی سی دعا ہے یعنی کوئی حرج نہیں ہے, اللہ تبارک یعنی یہ جو بیماری تم پر آئی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ان شاء اللہ یہ بیماری تمہارے لیے مشقت والی نہیں ہوگی. یہ حضور نے ارشاد فرمایا, تسلی ہے اس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, ایک دعا یہ بھی ہے کہ حدیثوں میں اس دعا کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی مریض کے سرحانے ٹھہر کر 7 مرتبہ پڑھتا ہے, اگر موت مقدر نہیں ہے تو شفا مقدر ہوگی اس کے لیے. موت اگر مقدر نہیں ہے تو مرض میں تفریح ضرور آئے گی اس کے. اتنی اہم جو ہے نا حدیث پاک ہے, اور ہم جاتے ہیں مریض کی عیادت کے لیے ہنسی مذاق پتہ نہیں کن کن چیزوں میں لگ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ ٹھیک ہے کچھ طبیعی کے لیے مزاج میں تھوڑا سا جو ہے نا انبساط کے لیے اور بہلاوے کے لیے کچھ جو ہے نا یعنی ہنسی مذاق کر لیا جائے, گفتگو کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مسنون طریقہ ہم کو چھوڑنا نہیں چاہیے اس کے ساتھ. مسنون طریقہ یہ ہے کہ مریض کے پاس جانے کے بعد دعائیں پڑھی جائیں اس کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مرضوں کے لیے جو ہے نا آپ کو شفائیں یعنی دعائیں ملتی ہیں. بخار آ گیا تو اس کے لیے الگ دعا ہے, زہر جادو کے لیے اس کے لیے الگ دعا ہے, نظر کے لیے الگ دعا ہے, پھوڑے پھنسی ہوتے تھے اس کے لیے الگ دعا ہے. حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہے, اب ہم تو کریموں پہ کریمیں لگاتے جاتے ہیں, مسنون طریقہ پتہ نہیں ہے. پھنسی آ گئے تو پریشان ہو جاتے ہیں, پھنسی اگر آ جاتی ہے دھبے آ جاتے ہیں, ناخنوں سے اس کو نکالتے ہیں, ہاتھ سے اس کو دباتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. مسنون طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھوڑے پھنسی کے لیے حدیثوں میں جو بیان کیا گیا کہ حضور جو ہے نا اپنے لعاب لیتے تھے, بسم اللہ تربت اردنا بریقت بعضنا یشفی سقیمنا, اس طرح کے الفاظ ہیں دعا دعا کے, وہ لے کر اپنا لعاب لیتے تھے, مٹی پر اس کو رکھتے تھے, پھر وہ مٹی لے کر وہ پھنسی پر لگایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کے ذریعے شفا ہوگی. ہم کو معلوم ہی نہیں ہے, اور ساری امت اسکن کے لیے جو ہے نا پوری امت پریشان ہے کہ بھائی کیا علاج کریں ہم, پھوڑے پھنسیوں کے لیے پوری امت پریشان ہے, یعنی جتنی لڑکیاں ہیں سب کی سب پریشان ہوتی ہیں کہ بھائی کیا کیا جائے, علاج کیا ہے اس کا. مشروع علاج یہ ہے کرنا چاہیے. اور ہماری مٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے, مٹی میں اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا, انسان کو دوبارہ مٹی میں جانا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مٹی کا اثر انسان کی صحت پر بہت بڑا پڑتا ہے, تو شفائیں بہت ساری چیزوں مٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں, بہت ساری چیزوں کی شفائیں مٹی کے اندر ہیں. اسی لیے حیات کی تکمیل کے لیے عاملین جو ہے نا بہت سے وظیفے دیتے ہیں, ایک وظیفہ یہ بھی ہوتا ہے تعویذات کا زمین میں اس کو دفن کر دیا جائے, حاجتیں پوری ہوتی ہیں. بعض حدیثوں میں اشارے ملتے ہیں اس طرح کے, حاجات کو لکھ کر جو ہے نا خاص الفاظ کلمات ہوتے ہیں ان کو لکھ کر زمین میں دفن کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ مسنون علاج ہیں, طریقے ہیں, ان کا اہتمام کرنا چاہیے. مریض کے سرحانے بیٹھے جائیں, دعا پڑھیں, اس کو تسلی دیں. تو یہ جو عود المریض ہے تو چھوٹا سا جملہ, لیکن یہ سارا مضمون اپنے اندر لیے ہوئے کہنے کا حاصل یہ ہے, مریض کی عیادت کرو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اشارہ فرما دیا, اب سارا مضمون اس کے اندر شامل ہے. عیادت کن آداب کے ساتھ کرنی چاہیے, اس کی فضیلتیں کیا ہیں, عیادت بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی عیادت بھی کرنے کا حکم نہیں ہے, جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرقہ قدریہ فرقہ گزرا ہے امت کے اندر, اب جو تقدیر کے منکرین میں سے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بھائی کہ اہل القدری مجوس ہادی الامہ, جو قدر والے ہیں یعنی تقدیر کا جو انکار کرنے والے ہیں یہ اس امت کے مجوسی ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھائی ان سے ان کے ساتھ صلاح کار مت رکھو, یعنی ان کے سلام کے جواب مت دو. ان مریضوں اگر وہ مر اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فلا تعودو, ان کی عیادت مت کرو, اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے کے پیچھے مت چلو. کیا آپ نے یہ سارے فرمائے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو باطل فرقے ہوتے ہیں, جو اسلام سے خارج ہوتے ہیں, یا جن کا دین یعنی ضال اور گمراہ ہوتے ہیں, ان کی عیادتوں کا حکم نہیں ہے. گنجائش ہے جہاں تک ہو سکے آدمی احتیاط رکھے, خاص طور پر جب دین کا مفسدہ ہو, خاص طور پر جب امت کے لیے نقصان دہ ہو, تو ایسے موقع پر ملنا نہیں چاہیے. لیکن اگر ان کی اصلاح کی امید ہو, یا ان کی جو ہے نا اگر حالت ایسی ہے کہ ان سے ملاقات کی صورت میں ان کے اپنے مذہب میں جو ہے نا پختہ تسلب نہیں ہوگا, کمی آئے گی, تھوڑا سا وہ لوگ ٹھنڈے پڑیں گے, تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ ان سے تعلق رکھا جا سکتا ہے, عیادت کی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمین کی عیادتیں کیا کرتے تھے, یعنی یہودیوں کی عیادت کرتے تھے. اور ہمارے ایک آداب میں سے ایک ادب یہ بھی لکھا ہے کہ اگر مریض غیر مسلم ہو تو اسلام کی دعوت بھی دینی چاہیے, بعض دفعہ قبول کر لیتا ہے وہ اسلام. اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے, دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, حضور نے اسلام کی دعوت دے دی, اس نے قبول کر لیا, کلمہ پڑھا, جان نکل گئی اس کی, اسلام پر موت ہوئی, ساری زندگی کفر اور شرک کی تھی, لیکن آخر وقت میں اس نے کلمہ پڑھ لیا اور جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی اس کا مقدر ہو گئی. تو اس لیے اگر مریض غیر مسلم ہو تو عیادت جو ہے نا عیادت کرتے وقت میں آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے جو یعنی اسلام پیش کیا جائے اس کے سامنے. پھر مریض اگر مرض الموت میں ہو تو اس کے احکام الگ ہیں, پھر کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ آداب ہیں, ان آداب کے ساتھ مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے. اور تیسرا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ وفک العانیہ, یعنی قیدیوں کو رہا کرو, خاص طور پر وہ قیدی جو مسلمانوں کے ہیں اور کافروں نے اپنے قبضے میں لے رکھے ہیں, ان کو رہا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پہلے زمانے میں غلام اور قیدی ہوتے تھے, آج بھی ہیں, جو حالات امت مسلمہ کے چل رہے ہیں مختلف ممالک کے اندر, تو ہمارے چند لوگ پکڑ لیے گئے, ان کے چند لوگ پکڑ لیے گئے. اسلامی حکمرانوں کی ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے عالمی روابط کو استعمال کر کے ان کو چھڑانے کی کوششیں کریں, ان کو اپنی دنیا میں مفاد کے خاطر جو ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ان کو احساس نہیں ہے. ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو کتنے لوگ جیلوں میں بند نہیں ہیں, کتنے مسلمان جیل میں بند نہیں ہیں صرف مذہب کی بنیاد پر, اور پھر دیگر ملکوں میں اگر آپ چلے جائیں گے تو کتنے لوگ بند نہیں ہیں جیلوں کے اندر مذہب کی بنیاد پر, اسلام کی بنیاد پر. تو اگر یہ اگرچہ کہ افراد کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن عالمی یعنی جو لوگ ملکی سطح پر جو اقتدار والے لوگ ہیں, جو بادشاہ جن کے ہاتھ میں ہیں, جو لوگ جو ہے حکومتی عہدے رکھتے ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے عالمی روابط کو استعمال کر کے ان کو چھڑانے کی فکر کریں. یہ اسی میں آئے گا, یہ فکر نہیں ہے, بڑی فضیلتیں ہیں. اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی قیدی کو آزاد کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیدی کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کریں گے. پھر معمولی فضیلت نہیں ہے, عرش کے سائے نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو. تو اس لیے یہ جو احکام دیے جا رہے ہیں بڑے ہی اہم ہیں. اسی لیے اسلام میں تو ایک تو قیدی وہ ہوتا ہے جو ہمارا غلام ہے, اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. غلاموں کا دور نہیں رہا, باندیوں کا دور نہیں رہا, قیدیوں کا دور نہیں رہا. آگے آئے گا ان شاء اللہ العزیز, جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوگی, جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا, تو ان شاء اللہ وہ زمانہ ہوگا. دیکھیے ابتدائے اسلام میں تھے قیدیاں اور یعنی باندیاں بہت ہوتی تھیں, غلام بہت ہوتے تھے, تو ان کے احکام بھی بہت سارے ہیں. باضابطہ ان کے طور پر ان کے یعنی فقہ میں جو ہے فقہ کی کتابوں کے اندر باضابطہ ابواب قائم کیے گئے ہیں, باضابطہ مسائل ان کے حوالے سے لکھے گئے ہیں. آج ہمارے پاس پڑھاتے نہیں ہیں کہ دور نہیں ہے چھوڑ دیا جائے, بعض لوگ پڑھاتے ہیں بعض لوگ نہیں پڑھاتے, لیکن مسائل لکھے ہوئے ہیں. تو مسئلہ تو یہ ہے, اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سے کفارے ایسے ہیں کہ جن میں غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم ہے, کہ بھائی اظہار ہے اس کا کفارہ جو ہے نا غلام یعنی غلام کا آزاد کرنا ہے. کسی نے قسم کو توڑ دیا ہے تو اس کا کفارہ اولاً جو ہے نا غلام کو آزاد کرنا ہے, کسی نے قتل کر دیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کیا جائے, وغیرہ وغیرہ اس طرح کے. تو غلام آزاد کرنے کا حکم ہے, کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ قید کو پسند نہیں کرتا. جب تک بندہ قید میں رہتا ہے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی بڑی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے. وہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا آدمی بند ہوتا ہے, آزاد نہیں ہوتا, نہ عبادت ادا کر سکتا ہے نہ معاملہ صحیح طریقے پر انجام دے سکتا ہے, وہ تو بند ہوتا ہے دوسروں کی نگرانی میں. تو یہ تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ذکر فرمائی ہیں. ایک تو یہی ہے کہ کھانے کھلانے کا اہتمام کرنا چاہیے, خاص طور پر مریضوں کو, اور دوسرا یہ ہے کہ مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے آداب اور رعایات کے ساتھ, مستحبات کے ساتھ, اور تیسرا یہ ہے کہ قیدیوں کو رہا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بڑے فضائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين.